أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خدا بند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خدا بند متعال نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے ہدایت کا سبب بنے، علم اور بصیرت میں اضافے کا سبب بنے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ماہ محرم اور ماہ سفر کی نشریات جو ہے اس کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے ہمارا دو سیگمنٹ پر مشتمل رہے گا، اور اس میں مختلف موضوعات اور مختلف شخصیات آئیں گی، ان پر گفتگو کریں گی. آج ایک اہم موضوع پر گفتگو ہم نے کرنی ہے، اور وہ ہے بانیان مجلس اور عزادار کے وظائف. چونکہ معلوم ہے آپ مومنین کو، آپ مسلمین کو، کہ عزاداری ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس درسگاہ کے اندر بہت سارے علوم بیان کیے جاتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک درسگاہ ہے تو اس کے وظائف بھی ہیں. ان وظائف پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ارتضی حسن رضوی صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا غلام جعفر صاحب کو، کہ آپ دونوں بزرگوار کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ آغاز ارتضی، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی مقدمے میں اشارہ بھی کیا کہ ایک اہم موضوع ہے جس میں ہم بعض وظائف پر گفتگو کریں گے، تو مقدمے کے طور پہ میں آپ خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عزاداری کی اہمیت اور ان وظائف کی اہمیت پر گفتگو فرمائیں تاکہ ہم آگے پروگرام بڑھا سکیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ فرصت نصیب ہو رہی ہے کہ اس بابرکت مہینے کے عنوان سے کوئی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. بہت امپورٹنٹ عمل ہے عبادت کا جسے ہم سر انجام دینے جا رہے ہیں. عزاداری کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روایتی سی کوئی چیز ہے جو ایک رسم کے طور پر ہم منا رہے ہیں اور بس گزر جائے گی، سوا دو مہینے ہم اس کو اسی طرح سے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہمارا کیا وظیفہ ہے، انجام دیں گے. ظاہر بات ہے جتنا بڑا عمل ہوتا ہے اتنی بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے. تو جب یہ تحریک الہی ہے اور یہ تحریک جہانی ہے تو پھر ہم سے یہی توقعات ہوں گی کہ جو مختلف عزاداری کو کے انعقاد میں لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ وظائف معین ہوں گے اور معین ہونے چاہیے. کیونکہ جب تک ہمیں اپنے اہمیت کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں ان کے اصول و قواعد کا خیال نہیں ہوگا یا اپنے وظائف کا اندازہ نہیں ہوگا، تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے اور اس کے وہ فوائد و برکات کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پائیں گے جو کہ ہمیں حاصل کرنے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ ولایت سے شروع ہوتا ہے، ولایت پہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے اسی ولایت کے احیاء کے لیے اور اسی ولایت کے نفاذ کے لیے یہ تحریک جو ہے جنم لی، اور اتنی بڑی قربانیاں اہل بیت نے اور کربلا والوں نے ہمارے سامنے پیش کی. تو جب ہم یہ ذکر دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں اس عزاداری کے ذریعے سے، تو جو سب سے اہم شخصیت، اور اگر وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ کتنی بڑی ذمہ داری، سنگین ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آئی ہے، اور وہ ان وظائف کو ادا کر دے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اس تحریک میں اور بہت بڑی ثواب اور برکت کا باعث ہو سکتا ہے. تو جب تک ہم بانیان مجلس کے وظائف کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک بانی ہے، چاہے وہ ایک مجلس کے لیے بانی ہو یا ایک عشرے کے لیے بانی ہو یا ایک جلوس کے لیے بانی ہو یا پورے سوا دو مہینے کے لیے بانی ہو، یہ خدا نے اسے بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اگر وہ اس کو سمجھے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور دوسرا جو کردار ادا کرنے والے ہیں وہ خود عزادار ہیں. عزادار کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب وہ اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو روایات میں ملتا ہے، حدیث قصہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سب سے کم اگر کوئی چیز لے کے یہاں سے جاتے ہیں تو وہ حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم، جو سب سے بڑا ہے کہ جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے اور اس محفل میں بیٹھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یا سب سے چھوٹی چیز ہم کہیں لے کے جاتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی بخشش لے کے جاتے ہیں. تو یہ فرش اعضا کوئی عام فرش اعضا نہیں ہے, بہت اہم فرش اعضا ہے, اس کے وظائف ہیں. کیونکہ ظاہر بات اتنے عبادت کے آداب اور ان کے اصول اور ان کے تقاضے ہم پورے کرتے جائیں گے, عبادت باکیفیت ہوتی جائے گی. اور تیسرا کردار جو ادا کرنے والے ہیں وہ خطبہ, وہ ذاکر, وہ مرثیہ پڑھنے والے حضرات, وہ نوحہ خان. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی پروفیشن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ بس روٹین جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے ہم نے بھی چلنا ہے. نہیں, ان کا بہت بڑا کردار ہے. ان میں سے ہر ایک امام حسین کے مشن کو بڑھانے والا اور لوگوں تک پہنچانے والا ہے, اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے جب تک وہ مشن ہی کو نہیں سمجھے گا کہ انہوں نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی ہے تو نتیجتاً وہ ادا بھی نہیں کر پائے گا اپنے وظائف کو. اس لیے تینوں قسم کے لوگوں کے اپنے اپنے وظائف, اور اس پہ بات ہونی چاہیے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. تو آج کا پروگرام اس عنوان سے جو ہے وہ پیش کرنے چاہ رہے ہیں.
بہت شکریہ. انتہائی اختصار کے ساتھ آپ نے ایک مقدمے کے طور پہ ایک خاکہ پیش کر دیا کہ ہم اس پروگرام میں کن چیزوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں. آغا صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ وظائف کے حوالے سے ہے, اور چاہتے ہیں کہ ہم پہلا جو ایک طبقہ ہے جس کے وظائف جو ہم بیان کرنے ضروری بھی ہیں اور یہ اہمیت بھی رکھتا ہے, وہ خود بانی مجلس ہے کہ جو مجلس کا انعقاد کرتا ہے اور اس کے لیے اہتمام کرتا ہے اور دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ مجلس میں باقی جو ہیں افراد شریک ہوں آگے. تو مختلف اس کے وظائف ہوں گے, تو ان میں جو بنیادی ترین اور پہلا جو ایک وظیفہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہے اور بیان ہوا ہے اور اس کی رعایت کرنا ضروری ہے تمام بانیان مجلس کے لیے, وہ کون سا ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعائے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, اور اس مہینے سے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جیسا کہ آغا صاحب بڑے اچھے انداز میں مقدمے کے طور پر وظائف بیان کر رہے تھے اور وظائف کی اہمیت کو بیان کر رہے تھے, تو میں انہوں نے ایک کلمہ استعمال کیا کہ یہ عزاداری جو ہے یہ ایک تحریک ہے, اور یہ تحریک جو ہے اسی سے میرے ذہن میں چند نکات جو ہے وہ آئے کہ دیکھیں, تحریک کہہ لیں یا ایک نظام کہہ لیں کہ نظام عزاداری یا تحریک عزاداری, تو الحمدللہ تشیع کے پاس تین ایسی طاقتیں ہیں جن کو ہم نے نہیں, یعنی خود مومنین نے نہیں, اہل تشیع نے نہیں, بلکہ دشمن نے کشف کیا ہے کہ تشیع کے پاس جو ہے تین ایسی طاقتیں ہیں, اور جب تک یہ تین طاقتیں اکٹھی رہیں گی اور ان اہل تشیع کے پاس رہیں گی, یہ کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے. اور ان میں سے جو پہلی طاقت ہے اور پہلی تحریک کہہ لیں یا طاقت کہہ لیں, وہ نظام مرجعیت ہے, اور دوسری چیز جو ہے وہ نظام مہدویت ہے, اور تیسری چیز جو ہے وہ نظام عزاداری ہے. نظام مرجعیت واضح ہے کہ جب تک ہم اپنے مراجع سے جڑے رہیں گے, جب تک ہم تقلید میں رہیں گے, جب تک ہم ان کی اتباع میں رہیں گے, کیونکہ در واقع ان کی اتباع جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ہے اور ان کے حکم پر اتباع ہے, اور جب تک ہم ان سے جڑے رہیں گے, اہل علم سے جڑے رہیں گے, جیسے ہر اپنے تمام شعبہ زندگی میں اہل فن کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو یہ بھی اہل فن ہیں اور ہمیں ان اہل فن کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے, اور جب تک ہم جڑے رہیں گے ہم شکست نہیں کھائیں گے. اور یہ دشمن نے یہ کہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. اور دوسری بات جو ہے وہ نظام مہدویت ہے, امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جو ظہور فرمائیں گے, تو یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر ہے اور دوسرے مکتب کے پاس نہیں ہے, چونکہ یہ ہمیں امید ہے کہ ہم چاہے جتنا عرصہ بھی مظلوم واقع رہیں, ایک دن جو ہے ہماری مظلومیت کا بدلہ لیا جائے گا اور ایک مہدی آئے گا, وہ مہدی برحق ہوگا اور ظالموں کو تباہ و برباد کرے گا. تو یہاں پہ ایک بات تو یہ بھی رہتی ہے کہ خداوند متعال کا عدل و انصاف ہی باقی رہتا ہے, کہ خداوند متعال نے یہ جو نظام مہدویت متعارف کرایا ہے اللہ کے عدل و انصاف پر مبنی ہے. اور
اور جب تک ہم نظام مہدویت ہمارے پاس ہے ہم شکست نہیں کھائیں گے. اور تیسری چیز جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے وہ نظام آزاداری ہے کہ جب تک ہم آزاداری سے جڑے رہیں گے اور اس آزاداری کو پاکیزہ رکھیں گے یقیناً جو ہے ہم شکست نہیں کھائیں گے. اور دیکھیں دشمن نے تینوں چیزوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. نظام مرجعیت پہ بھی حملہ کیا ہے, لوگوں کو مراجع سے دور کرتے ہیں اور ان کا دشمن بناتے ہیں, مہدویت سے دور کیا ہے اور ہر روز جو ہے ایک نیا مہدی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دعوے دار بن جاتا ہے, اور آزاداری میں آ کر بھی خرافات جو ہے وہ داخل کی ہیں اور ایسی چیزیں داخل کی ہیں جو اصل آزاداری میں نہیں ہے, جو روح آزاداری کو برباد کر رہی ہے. تو یہ دشمن نے آ کر یہ پہلا کام کیا ہے. اب دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ان تینوں چیزوں سے اچھے طریقے سے جڑے رہیں تاکہ ہم جو ہے شکست نہ کھائیں.
اسی اہمیت کی وجہ سے ہی کہ نظام آزاداری جو ہے وہ ایک اہمیت کی حامل ہے, ایک نظام اور اس تشیع کی بقا آپ کہہ لیں گے اسی کے اندر ہے, اور یہ پروگرام رکھا گیا اس میں بلاخر وظائف اور آداب اور ان کی ضرورت بھی ہے.
اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اس نظام آزاداری میں جو ہم نے کہا ہے کہ بانیان آزادار اور خطبہ حضرات کے کچھ وظائف ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں, تو پہلی چیز اور پہلی ذمہ داری اور جو پہلے وظیفے کے طور پر چیز بیان کی جا سکتی ہے وہ ہے کہ دیکھیں آزاداری ایک عبادت ہے, یہ ہم اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے کہ آزاداری ایک عبادت ہے. اور عبادت اس لیے ہے چونکہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو بھی شخص جو ہے شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تقوی قلوب میں سے ہے. اور شاعر الہیہ کی جو تعریف کی ہے مفسرین نے, انہوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صفا و مروہ اور حج کے مناسک جو ہیں یہ فقط شاعر الہیہ ہوں, ہر وہ چیز جو آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرائے اور ایسی علامت یا نشانی بنے جو آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرا رہی ہے وہ شاعر الہیہ میں سے شمار ہوگی. دیکھیں آزاداری ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں خدا کی طرف متوجہ کراتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں خدا کی طرف متوجہ کرائے. تو یہ نظام آزاداری جو ہے درواقع شاعر الہیہ میں سے, تو بس عبادت ہے. جب عبادت ہے تو ظاہر سی بات ہے عبادت کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں, تو ان میں سے آداب اور شرائط میں سے ایک چیز جو ہے وہ خلوص نیت ہے. کہ دیکھیں
تمام عبادتوں کی شرط جو ہے وہ اخلاص ہے, اگر ریاکاری ہو جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے, چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو اسی طریقے سے.
اور دیکھیں اگر بعض لوگ جو ہے نا وہ چونکہ مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں اور بڑے زیرک ہوتے ہیں ثواب لینے میں بھی, مثلاً دیکھیں یہ جو میں کپڑا پاک کر رہا ہوں یا کوئی بھی کام کر رہا ہوں میں اپنے لیے وہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جب میں یہ نیت شامل کر لوں کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے مجھے ڈبل ثواب ملے گا, ایک تو اس کپڑا پاک کرنے کا اور ساتھ میں کہ جو اللہ کے لیے میں نے نیت کر لی ہے تو خلوص بھی شامل ہو گیا ہے, تو اس میں ڈبل ثواب مل جائے گا. ممکن ہے کوئی شخص جو ہے وہ آزادار بن کر آ جائے اور بغیر نیت کے ہی آ جائے, ویسے ہی کسی دوست کے ساتھ آ گئے چلے میں سن لیتا ہوں, تو اس کو ثواب تو ملے گا یقیناً, لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے آتا ہے کہ قربتاً اللہ جا رہا ہوں اور یہ آزاداری مجھے خدا تک پہنچاتی ہے, میں اس نیت سے جو ہے محفل میں شامل ہو رہا ہوں, اس طریقے سے بانی جو
بانی کس لیے وہ مجلس جو ہے وہ اقامہ کر رہا ہے,
کس لیے اس مجلس کا انعقاد کر رہا ہے, خطیب جو ہے وہ کس لیے ممبر پہ آ کر یہ چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہے, تو یقیناً جو ہے اس کو ثواب یقیناً ایک بیان کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسری چیز جو ہے وہ خلوص نیت کا ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ ایک بانی جو ہے جب وہ نیت کر رہا ہے کسی چیز کی تو اسے نیت ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس مجلس کا جو انعقاد کر رہا ہوں بالآخر میری کیا نیت ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ میں اس مجلس کے ذریعے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں.
اور بعض اوقات نظر آ بھی رہا ہوتا ہے, مثلا ایسے خطیبوں کو دعوت دے دی جاتی ہے اور پھر بعد میں نیت یہ ہوتی ہے کہ بعد میں یہ تعریف ہو کہ جی مجمع بہت آیا تھا, جو ہے بہت بڑی مجلس کرواتا ہے یہ,
اس گیدرنگ
یہی کہہ رہا ہوں اس میں.
میرے خیال میں یہ نمود و نمائش اور یہ مشہور لوگوں کو دعوت دینا اخلاص کا برخلاف ہے,
بالکل ایسے,
کیونکہ آپ خدا کے لیے یہ عمل نہیں کر رہے بلکہ آپ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ مجمع ہو جائے, ہماری مجلس بہت زیادہ مشہور ہو جائے, اس کا مطلب ہے اپنے اخلاص کو نقص کر رہے ہیں, جبکہ عبادت کا اصول اخلاص ہے.
بانی کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر اس قسم کا جملہ وہ سوچ رہا ہے یا اس سے منہ سے نکل رہا ہے کہ میں مجلس جو ہے بول کر رکھ رہا ہوں اس لیے کہ ایک نام بنے گا, کہیں گے کہ جی بڑی مجلس کروائی اس نے, تو یہ اخلاص کے منافی ہے,
اخلاص کے منافی, بالکل. اور اسی طریقے سے جو آزادار ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے، گھر کے دروازے پہ آتا ہے اور مجلس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے، سوچنا چاہیے انسان کو واقعا میں اگر جا رہا ہوں مجلس کے اندر تو میری کیا نیت ہے، میں کس لیے جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بانی جو ہے اس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں تو میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ اس کو چہرہ دکھا دوں کہ میں بھی آیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں، اگر واقعا ایسا ہے تو آپ بانی کی قربت کے لیے جا رہے ہیں، خدا کی اور حسین کی، امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کے لیے نہیں جا رہے ہیں،
بالکل ایسے ہی.
تو اسی طریقے سے یا مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خود آزادار کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس مجلس میں جاؤں گا تو میرے لیے شہرت ہوگی مثلا، تو ایسی صورت حال شہرت ہو یا کسی کی قربت ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اللہ کے علاوہ ہے تو واقعا وہ خلوص نیت نہیں ہے اور اس کا ثواب بھی اس کو نہیں ہے بلکہ ریاکاری میں شامل ہے.
اور اس میں ہم ایک اور چیز اضافہ کرنا چاہیں گے اور وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاداری میں جب شرکت کرتے ہیں تو معصومین خصوصاً بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کن محفلوں میں جاتے ہوں گے؟ وہ جو اخلاص پر مبتنی ہوتی ہوں گی یا وہ جو زر کو بر کو اور نمائش کے اوپر اور ریاکاری پر مبتنی ہوتی ہوں گی؟ ہمیں یقین ہے کہ اہل بیت کسی قربت اور امیری کی وجہ سے نہیں آتے ہوں گے. ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم تعلقات کی بنا پر کسی امیر کے گھر میں مجلس میں شرکت کر رہے ہیں جبکہ اسی وقت وہ کسی غریب کے جو اخلاص پر مبتنی مجلس ہو وہ حاضر ہوتے ہیں.
بلکہ اس نقطے کو مد نظر آپ کی بات سے یاد آیا مجھے کہ اہل بیت تو مطاہرین میں سے ہیں اور مطاہر کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی جو غلاظت گندگی ہے وہ دور ہے اور ریاکاری ایک گندگی شمار ہوتی ہے. تو اگر ایک بانی جو ہے وہ یہ ریاکاری کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہوگا مجلس تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک معنوی گندگی ہے، تو اس کہ اس نیت کے ساتھ اہل بیت وہاں پر حاضر نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ کہ آپ نے نقطہ اگر کوئی ہے
اس میں تو اگر چونکہ بانی اور آزادار کی بات ہو رہی ہے تو خطیب کی بھی بات ہو جانی چاہیے، چونکہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو مشترک ہے،
جو بھی اراکین ہیں آزاداری کے سب جو ہیں وہ
جو بھی آزاداری کو بپا کر رہے ہیں. اچھا یہ نقطہ کہ خطیب جو ہے اس کو چاہیے بھی کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اور واقعا یہ بہت سخت ہے ایک خطیب کے لیے، اور سخت کا بئی معنی کہ انسان کو واقعا خدا کے لیے کام کرنا جو ہے اور صد در صد خدا کے لیے ہونا یہ واقعا بہت مشکل ہے، اور ایسا عملا جو ہے بعض لوگوں کے لیے بالخصوص غیر معصوم کے لیے مشکل ہے. تو لیکن ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر غیر خدا شامل نہیں ہے، کہ جب ہم خطیب جو ہے وہ ممبر پہ آ رہا ہے تو واقعا اس کی نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بانی کی جیب گرم ہو جائے، میری اپنی جیب گرم ہو جائے بانی کی وجہ سے یا بانی کی خوش آمد کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نعرے لگائیں یا یہ کہ میری شہرت ہو جائے اور میں مشہور ہو جاؤں. تو واقعا ان چیزوں کے یہ ہاں آپ کو بعض اوقات ممکن ہے اگر انسان خدا کے لیے کام کرتا ہے، واقعا انسان خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بدلے میں شہرت ملتی ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن جب شروع سے انسان شہرت کے لیے کام کرتا
تو خدا نہیں ملتا، ممکن
شہرت جو ہے ممکن شہرت مل بھی جائے لیکن اس شہرت کے اندر خدا نہیں
خدا نہیں ہوتا.
اور ایک اور چیز جو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے کہ یہ خلوص نیت جو ہے کیسے وجود میں آ سکتا ہے، انسان کیا کوشش کیا جائے، کیا اسلام نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں؟ جی یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ مثلا اگر آزاداری میں جا رہے ہیں تو آزادار کو چاہیے کہ گھر سے جب وہ نکلے تو باوضو ہو، ٹھیک ہے، باوضو ہو کر اور آزاداری کے مناسب جو کپڑے ہیں ان کو پہن کر جو ہے وہ جائے، چونکہ
توجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے خود جی جی خدا کے لیے کام
خدا کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جب وہ جا رہا ہے امام بارگاہ کی طرف اور عزا خانہ کی طرف تو گھر سے نکلتے ہوئے آزاد خانہ تک پہنچنے تک اس کو چاہیے کہ وہ ذکر الہی میں مشغول رہے. اگر واقعا وہ ذکر الہی میں مشغول رہے اور وہ اس کی وضاحت جو ہے وہ آزاداری کے متناسب ہو، اور اسی طریقے سے اگر وہ باوضو ہو کر نکلے گا تو یقیناً یہ ایسے اسباب ہیں جو انسان کے اندر خلوص نیت
خلوص لے آتے ہیں آ کر. یعنی اگر محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں اخلاص ہوا ہے یا نہیں تو یہ اعمال واقعا انسان کو چونکہ وضو کرے گا تب بھی قربت اللہ کر رہا ہے، اگر ذکر الہی کرے گا تب بھی متوجہ ہو رہا ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے ان نکات کو جو وہ بیان کیا. آغا صاحب آگے چلتے ہیں بانیان مجلس کے حوالے سے، چونکہ ایک اہم رکن ہے یہ آزاداری کو برپا کرنے کے اندر، اس میں اگر آپ مزید کچھ وظائف کو ایڈ کرنا چاہیں تو.
جی بالکل، بہت سارے وظائف ہیں. ایک جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو بیان ہوا اخلاص، اس پہ بات ہو چکی، ہر وہ چیز جو کسی طرف سے بھی اخلاص میں کمی کا باعث ہوگی یا اخلاص نہیں ہوگا تو یہ تحریک اپنے ہدف سے دور رہے گی اور وہ ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے جس ہدف کے لیے یہ تحریک جو ہے وہ امام حسین نے ہمارے سامنے پیش کی. تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ خود آزاداری کے اندر بانی جو ہے جب وہ میزبان ہوتا ہے تو وہ دراصل میں پھر دوبارہ سے وہی تکرار کروں گا, اسے یہ سمجھنا چاہیے, نمبر ون وہ عبادت کا انعقاد کر رہا ہے, ایک عبادت کا میزبان ہے. جس طرح لوگ نماز جمعہ کا انعقاد کر رہے ہیں, نماز جماعت کا انعقاد کر رہے ہیں, وہ یہی سمجھے کہ میں ایک عبادت کا میزبان ہوں. آنے والوں میں سے کون ہے؟ آنے والوں میں سے بیان ہوا نہ صرف یہ کہ عزادار ہیں, محب اہل بیت ہیں, شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں, جو بھی حب اہل بیت رکھتے ہیں وہ اس سفرے پر آئیں گے, اور دوسرا مرحلہ یہ کہ خود وہ عظیم شخصیتیں جو ہیں وہ یہ موقع, ملائکہ کیوں نہیں آئیں گے؟ کہ روایات میں ملتا ہے جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے, مخصوص ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. تو یہ اب وہ تمام چیزیں جو ان کے آنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں اس سے بچنا ہوگا اس پانی کو. ان میں سے ایک طہارت ہے, طہارت وہ جو فضا و مکان جہاں پر عزاداری ہو رہی ہے اس گھر میں یا اس مکان میں مکمل طہارت ہونے چاہیے. بعض لوگ طہارت میں نجاست اور طہارت کا خیال نہیں کرتے, وہ آداب اور وہ مسائل نہیں سیکھتے کہ جن کی بنا پر وہ پاکیزہ ہو سکتی ہیں. تو ظاہر احکامات بھی سیکھنا بانی کے فرائض میں سے, اہتمام کرنا چاہیے, صفائی کا انتظام کرنا چاہیے خود, کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کہا ہم دراصل ہم نمائندہ ہیں تشیع کے. ہم جب میزبانی کا فرش اعظم بچھاتے ہیں تو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں پورے جہان کو اور پوری امتوں کو کہ آپ آئیں اور ذکر اہل بیت سنیں. تو جب ہم وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھی طرح سے آئیڈیل طریقے سے وہ فرش اعظم بچھنا چاہیے. اس کے تقاضے خوشبو کا انتظام اگر ہم کر سکتے ہیں, ہمارے یہاں بڑا اچھا کلچر ہے ایسٹ کے اندر کہ اگربتی کے نام سے خوشبو کرنے والی چیز ہمارے پاس نعمت موجود ہے, اس کے ذریعے سے فضا بھی معطر ہونا چاہیے. جتنی پاکیزگی, طہارت اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اب جب کہ میزبان آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. کیوں؟ امیر اور غریب یہاں پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں کرتا. تو پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کا لباس اگر کم ہے تو اسے تاخیر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, میزبان کے فرائض میں سے. اور میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا ایک شخصیت کے بارے میں جو پاکستان پہ بھی ان کے بڑے احسانات ہیں, آپ نے سنا ہوگا, راجہ صاحب محمود آباد. راجہ صاحب محمود آباد وہ شخصیت ہے جنہوں نے شروع پاکستان جب بنایا تو کئی مہینوں کی تنخواہیں جو ہے پورے پاکستان کے دی ہیں. راجہ صاحب محمود آباد آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی اسٹیٹ کے مالک تھے اور وہ بہت بڑا اشرا کرتے تھے, آج بھی ان کی امام بارگاہ بہت مشہور ہے. جب مجلس سے انعقاد کرتے تو وہ کیسے ہوتے تھے؟ ایک راجہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ جی وہ اکڑا بیٹھا ہوگا اور سونے کے زیورات ہوں گے, بڑا اچھا لباس ہوگا. راجہ صاحب محمود آباد ہمیشہ عزاداروں کے چپلوں پہ بیٹھتے تھے, یہ خضوع خشوع کا اظہار ہے. اور ہر جو فرش عزا پہ آنے والا عزادار ہوتا تھا بڑھ چڑھ کے اس کو ریسیو کرتے تھے اور اس کو بٹھاتے تھے اور احترام کے ساتھ بٹھاتے تھے. بدمانی مجلس کے عزادار کے حوالے سے یہی وظائف ہیں کہ انتہائی احترام, بوڑھے ہیں ان کو اس حساب سے احترام دیا جائے, کوئی اگر معذور ہے اہل سنت سے کوئی آیا ہے اس کو احترام دیا جائے, اور کوئی ایسی بات نہ جو کسی کی دل آزاری کا آبا تردد کے اندر بول چال کے اندر, کیونکہ بانی مجلس صاحب انتظامیہ میں ہوتا ہے, انتظامات کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ مینجمنٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ زور سے چلانا ہے, یہ کر دو وہ کر دو. نہیں, آداب ہے, تقدس ہے, یہ فرش عزا ہے, اس پہ ہمیں وہ تمام آداب اسلامی کا اظہار کرنا ہے جو دوسروں کو ہم نے سکھانا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. تو یہ میرے خیال میں میزبانی کے حوالے سے اس کے وظائف بنتے ہیں کہ وہ عزاداروں کو کس طرح ڈیل کرے اور بڑے احترام کے ساتھ ان کو دعوت دے. میرے خیال میں یہ
بہت شکریہ. ایک چیز جس کی طرف دین نے بہت تاکید کی ہے, روایات میں دیکھیں پیغمبر کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تاکید ملتی ہے کہ ہر چیز میں نظم و ضبط کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. تو اس وظیفے کو آپ عزاداری میں کس طریقے سے بیان فرمائیں گے؟
جی دیکھیں, امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں جو وصیت نامہ ہے جو انہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کیا ہے, اس میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جملہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اوسی کما و جمیع ولدی و اہلی من بلغہ کتابی بتقو اللہ و نظم امرکم, کہ میں آپ دونوں کو یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اور میں اپنی تمام اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو اور جس تک یہ میرا خطبہ اور یہ میری کلام جو ہے یہ پہنچتی ہے اور یہ میرا خط جس تک پہنچتا ہے, ہاں جی جی, اس کو کیا کرتا ہوں, اس کو کس چیز کی وصیت کر رہا ہوں, اس کو کس چیز کی نصیحت کر رہا ہوں, بتقو اللہ و نظم امرکم. دو چیزوں کی امیر المومنین نے نصیحت اور وصیت فرمائی ہے, ایک تقوی الہی اور دوسری چیز جو ہے وہ اپنے امور کو منظم کرنا۔ تو دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں امیر المومنین نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ مم بلغہ کتابی، کہ جس تک یہ میرا خط پہنچتا ہے، تو یقیناً ابھی جو جو لوگ اس بات کو سن رہے ہیں تو ان تک یہ خط جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ تو امیر المومنین نے نظم امر کی جو ہے وہ نصیحت فرمائی کہ اپنے امور کو منظم کرو۔ تو دیکھیں عزاداری ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ہماری دینی فریضہ ہے اور عبادت ہے، تو ہر عبادت کے اندر نظم موجود ہے۔ آپ روزے کو دیکھ لیں، آپ
ٹائم مینجمنٹ بھی پائی جاتی ہے عبادت میں، اور پھر جس کا جو خاص انداز رکھا گیا ہے اس کے اندر بڑا نظم رکھا گیا ہے،
اور ایک مشخص ہے، ٹائم مشخص ہے کہ اس ٹائم پہ اس کو انجام دینا ہے۔ تو ہر عبادت کے اندر نظم ہے، تو عزاداری بھی ایک عبادت ہے، اس کے اندر بھی نظم ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نظم جو ہے کیسے وجود میں آئے عزاداری میں، عزاداری میں ہم اس نظم کو کیسے وجود میں لائیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار ہے، وہ عام لوگ انجام بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ تذکران جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ جب مجلس کا انعقاد کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے بانی کو چاہیے کہ ایک میٹنگ کا اہتمام کر لے، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے ان سب لوگوں کو بلا لے جو انتظامیہ ہے، جس نے اس مجلس کا انتظام کرنا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو جائے گی، اور اس میں کام جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا کہ آپ کی فلاں ذمہ داری ہے، آپ کی فلاں ذمہ داری ہے، آپ کی فلاں ذمہ داری ہے۔ تو جب یہ کام تقسیم ہو جائے گا تو اس سے جو ہے نظم وجود میں آئے گا، پھر جو ہے جب آپ پروگرام کرنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی مشکل پرابلم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی ذمہ داری مثلا یہ ہے کہ وہ علماء کو ریسیو کرے یا تبرک بانٹے، وہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپس میں مکس ہو گئے ہوں، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ جب تقسیم کار کو مشخص کر لیں گے، کام کو تقسیم کر لیں گے، تو یہ آپ کو مجلس میں عزاداری میں آپ کو نظم جو ہے وہ مہیا ہوگا۔ تو اب اس میں
اسی طریقے سے مثلا آپ دیکھ لیں کہ خود وقت کے حوالے سے جو ہے وہ نظم آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے مجلس جو ہے وہ بانی نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے 10 بجے مجلس شروع کرنی ہے، تو نظم کے اندر یہ آتا ہے کہ جو آپ نے اعلان کیا ہے اس کے اندر جو ہے اس کا آغاز کریں اور پھر باقی کا ذمہ داری۔
اسی بات میں اگر اجازت ہے میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب وصیت نامے میں نظم کی بات مولا کر رہے ہیں، اور اگر ہماری امت اس عظیم عبادت میں نظم حاصل نہیں کر پا رہی تو اس کا مطلب ہے وصیت پر عمل نہیں کر پا رہی۔
اور دوسرا مرحلہ،
جی دوسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، جب ہم نظم نہیں لے کے آتے تو وقت ضائع ہوتا ہے، جب وقت ضائع ہوتا ہے تو ہم عزاداری جو زیادہ ہو سکتی تھی اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، کم ہو رہی ہے۔ یعنی ایک گھنٹے اگر لوگ بیٹھے ہوئے انتظار میں تو اس کا مطلب ہے اسی ایک گھنٹے میں ایک اور عزاداری کا پروگرام منعقد ہو سکتا تھا۔ تیسرا مرحلہ، جب تک آپ وقت پر آئیں گے نہیں بانی شروع نہیں کرتا، اور بانی کیوں نہیں شروع کرتا کہ میزبان نہیں آ رہے، دونوں ایک دوسرے پہ متوقع ہیں۔ اب جب کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ایک الرٹ، ایک ایس ایم ایس گروپ بنا کے اس کو کہتے ہیں جی شروع ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑی عبادت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور جیسے ہی وہ داخل ہوں گے فرش اعضا پر، ملائکہ کا کاؤنٹر شروع ہو جائے گا ان کے استغفار کا۔ تو گھر میں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے یا نظم کے ساتھ جو ہے مجلس میں زیادہ بہتر ہے؟ اور جیسے ہی آپ آئیں گے عزاداری شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہر کوئی اپنا اگر وظیفہ ادا کرے تو ہم وقت کے زیادہ سے بھی بڑھ سکتے ہیں، عزاداری کو زیادہ سے زیادہ بڑھا۔
بالکل، اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا آغا صاحب کی، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ مثلا عزادار ٹائم پہ آئے گا تو ٹائم پہ پروگرام شروع ہوگا، بانی جو ہے وہ ٹائم پہ مجلس شروع کرے گا، تو عزادار کی بھی جو ہے وہ ایک نیچر بنے گی کہ وہ آئے۔ اور ایک اہم جو ہے وہ خطیب جو اگر ٹائم پہ آئے گا، ممکن ہے بانی ٹائم پہ شروع کر دے، ممکن ہے عزادار ٹائم پہ آ جائے، لیکن خطیب ٹائم پہ نہ پہنچے تو نظم ایجاد نہیں ہوتا۔ جی،
کیونکہ جیسے آغا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بانی جو ہے وہ عزاداروں کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے تو مجلس شروع ہوگی، اور جو عزادار ہوتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوں گے، جب مجلس شروع ہوگی تو ہم عزا خانے میں جائیں گے۔ حالانکہ ویسے ہونا اسی طریقے سے چاہیے کہ بانی کو یہ چاہیے کہ وہ جو اس نے ٹائم لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ مجلس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اسی وقت بر وقت جو ہے مجلس جو ہے وہ شروع ہو جانی چاہیے۔ اب اس میں شروع کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ معمولاً ہمارے ہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے، حدیث قصہ ہوتی ہے، نوعہ پڑھا جاتا ہے یا مثلاً مرثیہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بعد ایسی یہ مقدمات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد خطیب جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ٹائم پہ ہی جب شروع کر دیا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اگر لکھا ہے کہ 10 بجے مجلس شروع ہوگی تو آپ نے خطیب کو تو ممبر پہ نہیں بٹھا دینا، سب سے پہلے تلاوت ہوگی، حدیث قصہ ہوگی یا زیارت عاشورہ ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ خطیب آئیں گے۔ تو یہ ٹائم پہ جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے۔ اچھا، ٹائم پہ شروع ہونا بھی ضروری ہے اور ٹائم پہ ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس میں جو ہے چونکہ آپ بانی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے اور یہ بتائے، یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کا شروع تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ مجلس شروع ہوگی، آخر نہیں لکھتے چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آخر پتہ نہیں کب ہوگا، تو یہ اگر پہلے سے مشخص ہو کہ آخر جو ہے فلاں ٹائم پہ ہے تو اس طریقے سے عزادار کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے کس ٹائم پہ وہاں پہ پہنچنا ہے اور کس ٹائم پہ وہاں سے نکلنا ہے، تاکہ اگلے امور میں اس کی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اسی طریقے خطیب کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اگر فلاں ٹائم، میرا ٹائم یہ ہے اور اس ٹائم کے اندر میں نے مجلس کو ختم کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ اگر میں ٹائم سے شروع کر دوں گا تو مجلس جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پائے گی، دیکھیں افراد نہیں آئیں گے اور یہ گیدرنگ نہیں ہوگی، تو اس میں جو ہے نا آپ کو ممکن ہے پہلے 3-4 پروگراموں میں یہ مشکل پیش آئے، لیکن جب آپ ٹائم پہ شروع کر دیں گے تو آپ سوسائٹی میں، معاشرے میں مشہور ہو جائیں گے کہ آپ کی جو مجلس ہوتی ہے وہ ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے۔
اس کا ایک اور اخلاقی نقطہ بھی ہے، جب ہم وقت کا اعلان کرتے ہیں 10 بجے اور شروع نہیں کرتے اور جو مجمع آ چکا ہوتا ہے ہم گناہگار بنتے ہیں ان کا وقت ضائع کر کے، جبکہ اگر کم عزاداروں کے ساتھ مجلس شروع کر دیں تو کسی کے گناہگار نہیں بنیں گے، اس لیے بانی مجلس ایک طرف سے ثواب کمانے جا رہا ہے اور دوسری طرف سے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگر اس نقطے کی طرف، ظریف نقطے کی طرف اخلاقی متوجہ ہو جائے کہ جو لوگ شریک ہو جاتے ہیں، مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اگر آپ نے وقت پہ شروع نہیں کیا تو بلایا 10 بجے اور 11 بجے مجلس شروع کی، 1 گھنٹے آپ اس کے وقت کے مجرم ہیں اور آپ کو خدا کے یہاں حساب دینا ہوگا، اس کا خیال
جی ہاں۔ نظم بھی اسی وجہ سے کہا گیا، چونکہ وقت جو ہے برنامے کا ختم ہو گیا ہے تقریباً، میں چاہوں گا کہ
اچھا چاند نقطے جو ہے نا اگر ان کو اشارہ کر دیا، اگرچہ ان پہ زیادہ بحث ہونی چاہیے، مثلاً ایک چیز جو ہے وہ نماز کی اہمیت ہے۔ جب ہم مجالس برپا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم جو نظم کی بات کر رہے تھے، تو اگر بالفرض ہماری مجلس جو ہے وہ نماز سے ٹکرا رہی ہے تو ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اس ٹائم پہ ہم نے پہلے سے بانی یہ سوچا ہونا چاہیے کہ فلان ٹائم پہ میں نے نماز کا وقفہ کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں آپ جب 40 پہ جاتے ہیں تو پورے رستے میں جب ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے تو فوراً صفیں جو ہیں بچ جاتی ہیں اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور کتنا ایک روحانی منظر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، آپ ایسے سمجھیں کہ نجف سے لے کر کربلا تک سب لوگ جو ہیں وہ روڈ پہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا
اسلام کا ایک پرسکون چہرہ جو ہے اوپر کے سامنے آتا ہے۔ اور
اس کو تسلسل میں بڑھاتے ہیں کہ وقت ہے نماز جو ہے محدود ہے اور عزاداری کا وسیع وقت ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے تعارض نہیں ہے، دونوں عبادتیں اور دونوں کو انجام دینا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک عبادت کو چھوڑ دیں اور دوسری کو ترک کر دیں۔ اور بانیان مجلس کے بہت زیادہ وظائف ہیں، ان میں سے ایک وظیفہ صحیح انتخاب کرنا ہے، عالم، ذاکر، نوع خان، مدا خان، ان تمام لوگوں کا اگر اس نے صحیح انتخاب نہیں کیا، کیونکہ وہ تبلیغ کا دراصل مرکزی کردار ہے اور اس تحریک امام حسین کا وہ بنیان گزار ہے یا بانی ہے، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے تبلیغ کے حوالے سے۔ اگر فرض کریں اس نے کسی ایسے آدمی کو بلا لیا جس نے عقائد کو گمراہ کر دیا، لوگوں کو عبادت سے دور کر دیا، لوگوں کو ہدف امام حسین سے دور کر دیا، تو وہ مجرم ہوگا، اور وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا دراصل باعث بنے گا کہ یہ انحراف جو ہے معاشرے کے اندر وجود میں آئے۔ تو بانی کو اس سلسلے میں بھی ہوشیار ہونا چاہیے۔ اور ایک اور اہم نقطہ، رہبر معظم جو وظائف بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں وہ بیان کروں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ پروفیشنل لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں عزاداری کے حوالے سے، وہ لوگ جو مشہور ہیں، وہ لوگ جو اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو بڑے بڑے پینافلیکس اور اشتہار اور بورڈس کو کرائے پہ لیتے ہیں اور معاشرے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا، کیا یہ کرائٹیریا معصومین نے بتایا ہے کہ آپ ممبر پہ کس کو بٹھائیں؟ یا کچھ خصوصیات بیان کیے ہیں کہ کون عالم ہے جو آپ کو علم اہل بیت دے سکتا ہے، کون سا نوح خان ہے جس کا انتخاب کیا؟ کیا مگر معصومین نے مدا خان اور نوح خان اور شاعروں کو نہیں بلایا اپنی محفلوں میں؟ بلایا، لیکن کن کا انتخاب کیا؟ فرزدق کا انتخاب کیا۔ کیوں فرزدق کا انتخاب کیا؟ کیونکہ وہ جو مطالب بیان کرتا تھا وہ صحیح اور صحیح ہوتے تھے، اسی لیے ان کی تکریم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تکریم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بانیان کے حوالے سے، کہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے اسے آپ لاکھوں دینے کو تیار ہیں، اور جو شریف النفس اور باتقوی عالم یا نوح خان یا زدار ہے تو آپ اس کو لفافے میں جو کم سے کم اماؤنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور تکریم اس طریقے سے نہیں ہوتی بالکل،
جی، جبکہ لولو مرجان ایک کتاب ہے، حاجی نور نے لکھی ہے، وہ محدث نوری نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مجلس اعظم میں جو بیان ہوا ہے، جو ذکر اہل بیت ہوا ہے، اس کا بانی کو کیا سرہ ملا ہے اور کیا کیا لباس اسے عطا ہوئے ہیں، کیا کیا نعمتیں عطا ہیں، تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ انفاق کر دیتا۔ تو یہ کم بات نہیں ہے کہ جب آپ بانی بنتے ہیں اور جب آپ اتنی بڑی تبلیغ کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر آپ کو جو پڑھنے والے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, صرف ڈیمانڈڈ لوگوں کا نہیں جو شریف النسل ہوگی ان کی خدمت.
جی, موضوع جو ہے ہمارا کافی وسیع ہے, ایک پروگرام میں جو ہے وہ یہ سما نہیں سکتا. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کو ہم مناسب فرصتوں میں تکمیل کریں اس کو. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ عزاداری جو ہے وہ ایک عبادت ہے. باقی عبادتیں جس طریقے سے نظم رکھتی ہیں, ان کے آداب ہیں, وظائف ہیں, اور ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے, تبھی جا کر اس عبادت کا ہدف حاصل ہوتا ہے. تو اگر ہم عزاداری کو عبادت سمجھتے ہیں, جو کہ ہے حقیقتاً عبادت, اگر چاہتے ہیں کہ عزاداری جو کہ ایک عبادت ہے اور اپنے ہدف تک جو ہے وہ پہنچائے عزاداروں کو, بانیوں کو اور خطیب حضرات کو, تو پھر جو وظائف بنتے ہیں ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے.
اگر ایک منٹ دے تو میں رہبر معظم کا ایک پیغام ہے جو بانیان کے حوالے سے اس کو اس نے اختتام قرار دوں. رہبر معظم فرماتے ہیں بانیان جو مجلس تو ہیں دین حق مبین کی تبلیغ میں ایک بہت عظیم کردار ادا کر سکتے ہیں, لہٰذا اس کو ایک روایتی کام نہ سمجھیں بلکہ آپ لوگوں کی ذہنی سطح کو ارتقا دے سکتے ہیں. عمیق مطالب, اچھے شعر, اچھے الفاظ, عالی مفاہیم اور مستند معارف اسلامی پہنچا سکتے ہیں, اور وہی سنے جائیں گے. لوگ تو مجبور ہیں, جو آپ بیان کروائیں گے وہی سنیں گے لوگ, لیکن جب آپ اچھا پڑھائیں گے تو خود بخود معاشرے میں بہتری آئے گی. یہ ہمارے وظائف میں سے ہے کہ لوگوں کی سطح علمی اور ذوق کو بلند کریں. یہ رہبر معظم کا بانیان مجلس سے تقاضا ہے, ایک بیان جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا.
اسی رہبر معظم کے بیان سے ہم اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. دوسرے سیگمنٹ میں کچھ دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب سلام اللہ علیہا ہم در حرکت به سمت کربلا همراه امام حسین, هم در حادثه عاشورا, روز عاشورا, اون سختی ها و اون مهنت ها, هم در حادثه بعد از شهادت حسین ابن علی علیه السلام, بی سرپناهی این مجموعه به جا مونده کودک و زن اونچنان درخشید به عنوان یک ولی الهی که نظیر او رو نمی شود پیدا کرد, در طول تاریخ نمی شود نظیری برای این پیدا کرد. بعد هم در حوادث پی در پی, در دوران اسارت زینب در کوفه, در شام, برای خاطر همین کار بزرگ, مجاهدت بزرگ زینب کبرا سلام الله علیها در نزد خداوند متعال یک مقامی یافته است که برای ما قابل توصیف نیست.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, ہم اپنے اس دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرے سیگمنٹ میں معمولاً ہم بعض ان موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو نہضت عاشورا, امام حسین علیہ السلام یا نہضت کربلا کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. آج ایک اہم ترین سوال کے جو اٹھایا جاتا ہے نہضت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور پھر خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق امام اگر علم غیب رکھتے ہیں تو ان کو اپنی شہادت کا علم تھا, تو شہادت کا علم ہوتے ہوئے پھر کیوں انہوں نے اپنے آپ کو اس ہلاکت میں یا اس موت کی طرف جو ہے وہ دھکیلا ہے؟ حالانکہ شریعت کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ایک عمل میں, ایک رستے میں موت اگر واقع ہو جائے گی تو وہاں پر احتیاط کرنی ہے. تو اس شبہ کے جواب کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید عباس حسینی صاحب کو, اور اسی طریقے سے جناب مولانا نوید مطہری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دونوں بزرگوار ہستیوں کو کہ آپ تشریف لائے. اور ایک اہم سوال کے جو بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں گے. آج سب ہم آغاز آپ سے کرتے ہیں اس پروگرام کا کہ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے بیان کیا ہے کہ محور جو ہے ہمارا وہ امام حسین علیہ السلام ہیں, کہ ان کو اگر علم غیب تھا شہادت کا تو کیوں اس طرف گئے. لیکن بحث ذرا واضح ہو جائے اس کو مشخص کرنے کے لیے کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے, سب سے پہلے چاہوں گا کہ علم غیب جو ہے اس کی وضاحت فرما دیں کہ علم غیب کہتے کسے ہیں. تو آیا یہ مختص ہے خدا کے ساتھ یا غیر معصوم کے لیے بھی ثابت ہے, اس کے اوپر تھوڑی گفتگو فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, وهو خیر الناصر المعین. جیسا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو مقدماتی عنوان سے مطرح ہونا چاہیے اصل بحث کے لیے, تو جیسے آپ نے کہا کہ علم غیب کسے کہتے ہیں, اس کی توضیح ہونی چاہیے. تو علم غیب تقریباً غیب کا جو مقابل ہے وہ شہادت ہے, ایک چیز کا حاضر ہونا اس کا نقطہ مقابل غیب ہے. جب ہم علم کی نسبت غیب کی طرف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیب کا علم, تو درواقع ہم انسان کے علم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کا علم کیونکہ محدود ہے, انسان کے پاس جو علم کے معرفت کے ابزار ہیں اور جو آلات ہیں اس کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ تقسیم بندی سامنے آتی ہے. کچھ امور ایسے ہیں کہ جو انسان محسوس کرتا ہے, جو انسان اپنے وجود کے اندر جو اس کے پاس آلات ہیں پہچاننے کے, شناخت کے, ان کے ذریعے درک کرتا ہے. لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی حس سے باہر ہوتے ہیں, جن کو انسان درک نہیں کر سکتا, پہچان نہیں سکتا اپنے عادی ذرائع کے ذریعے. تو پھر ہم وہاں پر نام دیتے ہیں کہ وہ امور غائب ہیں اس انسان سے. جیسے کہ لغت میں بھی ہے کہ جب سورج غروب کر جاتا ہے تو وہاں پر جو کلمہ استعمال ہوتا ہے عرب کے ہاں, غابت شمس کا نام دیا جاتا ہے, یعنی شمس غروب ہو گیا, غائب ہو گیا. تو یہ غائب یعنی ایک چیز انسان کے عادی جو ذرائع ہیں انسان کے پاس اس سے اس کے سامنے نہ ہو, اس سے خارج ہو اور اس کے پاس موجود نہ ہو, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے غائب ہے. تو پس لذا غائب اور حاضر کی جو یہ تقسیم ہے اور پھر علم کی نسبت اس غیب کی طرف, یہ اس انسان کے پاس موجود شناخت کے ذرائع کو نظر میں رکھتے ہوئے بیان کی جاتی ہے. ویلا اگر ذات الہی کو دیکھا جائے تو خداوند متعال کا علم ان تمام امور کی نسبت, اصل غیب وہاں پانا نہیں رکھتا, یعنی جتنی چیزیں ہیں وہ خدا کے لیے حاضر ہے,
کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے اوجھل ان کے سامنے.
جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود عالم الغیب اور عالم الشہادہ سے توصیف کی گئی خدا عالم متعال کے لیے, تو یہ بھی اسی انسان کے علم کی طرف نظر رکھتے ہوئے یہ تقسیم بندی کی گئی ہے. تو لہذا غیب ایک نسبی چیز ہے اور حاضر کے مقابلے ہم ان امور کو غائب کہتے ہیں, وہ بھی انسان کے لیے, خدا عالم متعال کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ پنہان نہیں ہے, مخفی نہیں ہے. یہاں پر پھر سوال یہ آتا ہے کہ اب جب خدا عالم متعال کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے اور یہ غیب انسان کے لیے مد نظر ہے, تو آیا انسان کے لیے یہ ممکن ہے وہ ان ایسے امور کے لیے کہ جو غائب ہیں, اس کے ذرائع عادی سے خارج ہیں, ان کا علم پیدا کرے؟ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آیا یہ علم ذات الہی سے مختص ہے, یعنی خدا عالم الغیب ہے اور خدا کے علاوہ کسی کو یہ علم حاصل نہیں ہے؟ تو یہاں پر اگر قرآن مجید کی آیات کی طرف نگاہ کی جائے تو آیات کا ایک مجموعہ ایسا ہے کہ جو اس علم کو ذات الہی سے مختص جانتا ہے, کہ ذات الہی ہی جو ہے وہ عالم الغیب ہے. کہ نمونے کے طور پر ہم ایک آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو. اب یہ مختص کر رہی ہے آیت کے غیب کے جو خزانے ہیں, یعنی غیب کے خزانے کی جو چابیاں ہیں وہ ذات الہی کے پاس ہیں اور وہی اس کا عالم ہے. لیکن آیات کا ایک اور مجموعہ ہم جب ملاحظہ کرتے ہیں تو ان آیات کے مجموعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, خداوند متعال اپنے برگزیدہ منتخب افراد میں سے جس کو چاہے یہ علم عطا کرتا ہے. اس کے لیے بھی ایک نمونے کے طور پر ہم آیت کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبَى مِن رُسُلِهِ. اس طرح ایک اور آیت ہے کہ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رُسُلِهِ. تو یہ اس طرح کی جو آیات ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خداوند متعال اگر چاہے تو یہ غیب کا علم اپنے برگزیدہ افراد میں سے جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے.
بالکل.
تو لذا ان آیات سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ خدا عالم الغیب ہے ذاتاً حقیقتاً، یہ صفت ذات الہی کی ہے، وہی عالم الغیب ہے، لیکن جس کو چاہے یہ علم عطا کر سکتا ہے. تو لذا اس بات کا امکان کہ یہ علم غیب غیر اللہ کے لیے خدا کے منتخب افراد میں کسی کو حاصل ہو سکتا ہے، یہ امکان موجود ہے، خود ان آیات سے روشن ہے. دوسرے مرحلے میں یہ کہ آیا ان منتخب افراد میں کسی کو یہ علم حاصل تھا،
یعنی وقوع ہے یا نہیں،
وقوع کے مرحلے میں. پھر بھی ہم روایات ابھی دوسرے مرحلے میں، خود ان آیات کی طرف اگر ہم چلے جائیں، ان آیات کو اگر ہم ملاحظہ کریں، تو پھر تیسرا گرو آیات کا ایسا ہے کہ جن سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ انبیاء ان غیب کی اخبار دیتے تھے، یعنی مرحلے وقوع میں وہ عالم تھے، خدا نے ان کو یہ علم غیب دیا تھا.
یعنی ممکن بھی ہے، ثابت ہو گیا آیات سے، اب آیات نے بتایا ہے کہ علم غیب تھا بھی ان کے پاس.
جی بالکل. تو یہاں پر ایک آیت کا میں یہاں پر ملاحظہ ہم کرتے ہیں کہ نمونے کے طور پر، کہ جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب وہ خداوند متعال سے اپنی قوم کے لیے عذاب کی درخواست کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کہ وہاں فرماتے ہیں جناب نوح علیہ السلام کہ اگر تو نے ان کو زمین پر باقی رکھا تو یہ تمہارے بعد کو، تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی نسل فاجر ہوگی. تو یہ کہ ان کی نسل فاجر ہوگی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایک ان اخبار میں سے کہ جو غیبی ہیں، کیونکہ جناب نوح علیہ السلام اپنے استنباط اور حدس کی بنیاد پر تو خدا سے عذاب کی درخواست نہیں کر سکتے اپنی قوم کے لیے، محاسبات ذہنی اور شخصی کی بنا پر تو نہیں کر سکتے،
حجت خدا ہے ایسا تو نہیں کر سکتے،
ان کی رسالت ان کی نبوت سے شایع نشان یہ بات نہیں ہے. تو ظاہراً یہ وہ مطلب ہے کہ جو عادی انسانوں کے علم سے غائب ہے،
لیکن یہ حجت خدا جانتا ہے کہ اب یہ اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے.
بالکل.
اور اگر یہ زندہ رہ گئے تو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے،
دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور پھر شاید کے عنوان سے ایک اور آیت جو اسی تناظر میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، کہ تمہاری قوم سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، الا من قد آمن، وہ کہ جنہوں نے ایمان لایا وہی کہ وہی رہیں گے. تو لذا یہ آیات خود شاہد اس بات پر کہ یہ بات بھی خدا نے ہی وحی کی تھی جناب نوح کو کہ ان کی قوم سے کوئی ایمان لانے والا بعد میں نہیں ہے، اور غیب کے جو منابع ہیں ان میں سے ایک وحی الہی ہے. تو لذا انہی آیات سے کہ جو ہم تین قسم کی آیات ہم نے ملاحظہ کی، یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ صفت جو علم غیب کی ہے، یہ مختص ہے ذات الہی، یہ صفت حقیقتاً ذات الہی کی، وہی عالم ہے.
بالکل.
اس کے علاوہ کوئی عالم،
چونکہ خداوند متعال ہے کہ جو خالق کائنات ہے، خالق امور ہے، جو امور غائب ہیں ان کے اوپر اطلاع دینے کے لیے بھی خدا ہی قادر ہے،
خدا ہی قادر ہے. تو لذا انہی آیات سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ یہ علم الغیب خدا کی جانب سے اس کے برگزیدہ افراد کے لیے ممکن بھی ہے، اور بلکہ واقع بھی ہے. اور پھر آئمہ علیہ السلام خود جو ہے ان انبیاء کے وارث ہیں.
جی جی بالکل، ایسا ہی اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. کہ ایک اور میں مورد جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں روم کی شکست کی خبر دی تھی.
جی جی، موارد بہت زیادہ ہیں،
بہت عرصہ، یعنی اس طریقے سے وقوع کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات ہیں وہ بھی اس بات پر ناظر ہیں کہ چونکہ خواب کی تعبیر کا علم یہ خود ان غیب کی اخبار میں سے،
روما جو خود قرآن کی جو سورت سورہ روم کی جو پہلی آیت الف لام میم غریبت الروم فی ادنی الارض،
بالکل ایسی ہے.
تو یہ جو خود قرآن نے اس کی خبر دی تھی،
بالکل ایسی ہے. تو یعنی وہی غیب کی خبر جو ہے وہ وہی کے ذریعے پہنچتی ہے پیغمبر کے پاس، اور ہم بھی بات یہی کر رہے ہیں کہ خداوند متعال کے ساتھ یہ صفت خاص ہے، وہ جس کو چاہے وہ غیب کا علم جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، کبھی انسان کو الہام کرتا ہے اور کبھی جو ہے وہ وحی کی صورت میں اس تک پہنچاتا ہے. آپ صاحب، انبیاء کے حد تک جو ہے نوید آغا نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ خداوند متعال نے ان کو انتخاب کیا اور ان کو علم غیب جو ہے وہ عطا کیا، چاہے وہ وحی کے ذریعے ہو یا غیر وحی کے ذریعے. اگلی بات جو آتی ہے، اگلا مرحلہ جو آتا ہے اور ہمارے اس بحث کے ساتھ رب پیدا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا انبیاء کے علاوہ آئمہ علیہ السلام بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ خداوند متعال نے انتخاب کیا ہے، ان کو علم غیب دیا ہے یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. جب ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں، خصوصاً جو ہمارا موقف ہے شیعوں کا ایک اصولی موقف ہے اس حوالے سے، تو ہم ان ہستیوں کو برگزیدہ سمجھتے ہیں، خدا کے خاص نمائندے سمجھتے ہیں کہ سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام انبیاء سے ہم افضل سمجھتے ہیں تمام تر فضائل میں۔ یہ ایک ہمارا اصولی موقف ہے، اور اہل سنت کا جو نظریہ امامت یا نظریہ خلافت ہے اور ہمارا جو نظریہ امامت ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ اس خلیفے کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی خاص قسم کی بہت زیادہ صفات کے خصوصیات کے بھی وہ قائل نہیں ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک نو جمہوریت ثقیفہ میں جمع ہو گئے اور خلیفے کا انتخاب کر لیا، اور لوگوں نے اپنی اکثریت رائے سے فیصلہ کر لیا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے اس میں یہ ہے کہ امام اپنے زمانے کا برترین فرد ہوتا ہے، تمام تر فضائل کے حوالے سے، تمام تر خصوصیات، تمام تر صفات
کے اندر اس سے بڑھ کے کوئی کامل انسان نہیں،
کوئی کامل انسان نہیں۔ افضل الناس، اعلم الناس، اشجع الناس، اتقى الناس، ازہد الناس، ان تمام صفات کے حوالے سے اپنے زمانے کا کامل ترین فرد، بافضیلت ترین شخص، شجاع ترین، زاہد ترین، متقی ترین، عالم ترین، تو یہ تمام ان تمام صفات کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس کو ہم امام مانتے ہیں، اور اس امام کو خود خداوند متعال خود انتخاب،
یعنی اس میں لوگ ایسی صفات جو نظر آنے والی،
ہاں یہ عام انسانوں کے اس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے کہ انسان ان صفات کو دیکھ لیں اور کسی شخص کو۔ خداوند متعال ہے جو جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خود امامت میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اب جب امام میں یہ سارے، اس کے بعد ہمارے پاس متعدد آیات روایات ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ تمام انبیاء کے علوم اور تمام انبیاء کی صفات کے یہ وارث ہیں، خصوصاً آخری نبی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام علوم کے وارث ہیں یہ ہستیاں۔ جس طرح سے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یہ روایت صرف امیر المؤمنین کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ائمہ علیہم السلام میں سے کسی کے لیے بھی کوئی فضیلت ثابت ہو، وہ فضیلت جب تک مختص نہ ہو سب کے لیے وہ فضیلت ثابت ہے۔ تو جس طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام باب علم، باب مدینۃ العلم ہے، باقی تمام انبیاء بھی باب ابواب مدینۃ العلم ہیں۔ تو اس حوالے سے خود رسول خدا کے پاس جس طرح سے علم غیب ہے اور باقی انبیاء کے پاس، تو یہ ان کے وارث ہیں، تو یہ بھی جو ہے غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اب اس مطلب کو مزید واضح کرنے کے لیے، مزید کچھ کھولنے کے لیے، ہم خود علم امام کس طرح کا علم ہوتا ہے، علم امام کی کیا خصوصیات ہیں، نہایت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چند ایک میں خصوصیات بتانا چاہتا ہوں علم امام کی۔ اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوگا کہ امام کے علم کی وہ گسترش، اس کا وہ دائرہ کتنا وسیع ہے۔ امام کے علم کی ایک خصوصیت ہے کہ امام کا علم علم لدنی ہے۔ علم لدنی ایک خاص اصطلاح ہے، یعنی اکتسابی نہیں ہے، جس طرح سے خود رسول خدا کے بارے میں ہے کہ کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی مدرسے، کسی اسکول میں نہیں گئے، وہ
کسب
نہیں کیا کسی سے، خود خدا داد علم۔ یہ در حقیقت حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کی آیت تھی، وآتیناہ من لدنا علما، وہاں سے یہ اصطلاح۔ ہاں جی، تو خود ہمارے ائمہ علیہم السلام کا جو علم ہے وہ بھی علم لدنی ہے، خدا کی طرف سے عطا شدہ علم ہے۔ ائمہ علیہم السلام کو لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی لوح محفوظ کی جہاں پر تمام علم الہی کا ایک مرتبہ ہے اور تمام چیزوں کے بارے میں وہاں پر لکھا گیا ہے، تو ائمہ علیہم السلام وہاں تک دسترسی رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر کیا آپ کے ہمارے پاس دلیل ہے؟ خود قرآن کے بارے میں جو کیا کہا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اور مُطَهَّرُونَ کے اتم ترین جو مصداق ہے وہ ائمہ علیہم السلام ہیں۔ اور خود قرآن کے بارے میں کیا کہا، لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تو یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ ایک خاص مرتبہ ہے قرآن کا، وہ جو لوح محفوظ میں ہے وہ عالی ترین مرتبہ ہے۔ ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں جو خاص خصوصیت جو آیات نے کی، وہ یہ کہ راسخون فی العلم ہے۔ جو قرآن نے کہا کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کے، هو الذی انزل الکتاب، انزل الکتاب منہ آیات محکمات و اخر متشابہات، کچھ محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں۔ پھر متشابہات کے بارے میں کہا کہ وہ جن کے دلوں میں مرض ہیں وہ اس کے غلط تعویل کرتے ہیں فتنے کی خاطر، لیکن وما يعلم تعویله الا اللہ والراسخون فی العلم، ان کی تعویل نہیں جانتے سوائے خدا اور راسخون فی العلم کے کوئی۔ تو راسخون فی العلم میں ائمہ علیہم السلام، یہ دیکھیں اس سے ہمیں آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان ہستیوں کے علم کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ یعنی صرف یہ جو مادی اور ظاہری جو امور ہیں ان تک ان کا علم نہیں ہے، بلکہ ان سے بہت بڑھ کر ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک اور اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے وہ علم الکتاب ہے، وہ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ حضرت سلیمان کے وصی آصف بن برخیہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ تخت بلقیس کو انہوں نے ملک سبا سے یمن میں جو وہ لے کے آئے، اور انتہائی کم مدت میں کہ پلک جھپکنے سے پہلے کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی، اس کے پاس قرآن نے کہا علم من الکتاب تھا، لیکن ہمارے ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، خصوصاً امیر المومنین کے بارے میں وہ جو آیت ہے کہ جس میں کہا کہ علم الکتاب ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم بینکم ومن عندہ علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے، اسی سے اندازہ ہوگا کہ کتنا وسیع ہے ان کا علم۔ اسی طرح سے قرآن کی بعض آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام اور جناب رسول گرامی اسلام ہمارے تمام اعمال پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، ایک ایک عمل وہ جانتے ہیں۔ کیا اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل ہے؟ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایک ہی سیاق میں خدا کو بھی ذکر کیا، رسول کو بھی ذکر کیا، اور مؤمنون، مؤمنین کے اتم ترین مصداق کوئی اور ہو یا نہ ہو، یہ ہستیاں ضرور ہیں۔ اسی طرح سے روایات میں کہا کہ اسم اعظم، ایک مشہور بحث ہے اسم اعظم، اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کہا اسم اعظم کے 73 حروف ہیں کہ جو کامل ترین علم ہے وہ خدا کے پاس ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ 72 حروف کا ان کو علم ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کتنا وسیع ہے ان کا علم۔ اسی طرح سے خود روایات میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہم غیب کا علم رکھتے ہیں، اور ہمارا علم کوئی عادی علم، ایک عام قسم کا علم نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام، البتہ پہلے یہ بات، یہ جو اس مطلب میں جو روایت ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ خود علامہ طباطبائی نے بھی کہا کہ یہ تواتر کی حد تک ہمارے پاس روایت، کہ جن میں مشہور جو ایک جملہ استعمال ہوا ہے، نحن خزان علم اللہ، علم خدا کے خزائن ہم ہیں،
تو اس سے علم الہی جو ہے وہ علم غیب بھی ہے، ہاں
علم غیب بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم روایت کہ جس میں امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جو مشہور وہ جو آیت تھی جس کی قبلہ نے بھی تلاوت کی، کہ خداوند متعال نے کہا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، خداوند متعال اپنے غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا مگر وہ جو مرتضی رسول ہے، وہ جو خاص انتخاب شدہ رسول ہیں۔ تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ نحن ورثۃ ذلک الرسول، اس رسول کے وارث ہم ہیں، الذی اطلعہ اللہ علی ما شاء من غیبہ، اس رسول کو خداوند متعال نے اپنے غیب سے جتنا چاہا علم دیا، فعلمنا ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونا ہے اس کا علم ہم رکھتے ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر میں نے روایت پیش کی، ورنہ اس باب میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے جس طرح سے پہلے قبلہ نے کہا کہ امکان ہے غیر خدا علم غیب حاصل کریں، اور یہ ہستیاں چونکہ برگزیدہ ترین ہستیاں ہیں تو ان کے لیے وقوع بھی ہے، اور آیات بھی ہیں ہمارے پاس، روایات بھی ہے، اور خود ان کے علم کی جو گسترش ہے، ان کا وہ جو وسیع دائرہ ہے، اس کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔
بالکل ایسے ہی، بہت شکریہ۔ چونکہ شبہ اور اعتراض کا جواب جاننے کے لیے یہ مقدماتی بحثیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، تاکہ کسی حد تک ہم کہہ سکیں کہ جو بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ اس سوال کو اچھے طریقے سے اس کا جواب حاصل کر پائیں۔ اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ یہ کہ اس علم غیب کے حوالے سے جو مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور پھر کس بنیاد پر جو ہے وہ یہ اعتراض جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، اس کی طرف ذرا اشارہ فرمائیں۔
جی، درواقعہ شبہ کو واضح کرنا مطلوب ہے کہ جیسے کہ بیان ہوا یہاں تک گزشتہ باتوں سے کہ نگاہ جو ہماری مکتب تشیع کی امامت کے حوالے سے ہے وہ ایک عمیق نگاہ ہے کہ جو دوسروں کے مقادم میں نہیں پائی جاتی۔ مکتب تشیع و امامت کو ایک امر آسمانی، ایک منصوص من اللہ، ایک ایسا عہدہ کہ جو خدا کی جانب سے ہے، اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس مکتب کے اعتبار سے وہ امام، اس کا مقام جو ہے وہ عادی انسانوں سے بالا تر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو صفات ہم نے بیان کی ہیں امام کی، جن میں سے ایک صفت علم غیب کی ہے، یہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ چونکہ نگاہ ہماری امامت کی اس حوالے سے ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک تقسیم بندی مختصر بالکل مجمل بیان کروں گا تاکہ تھوڑی سی یہ بات واضح ہو کہ اس مرحلے میں کوئی ہمارے اندر مکتب تشیع کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی آپ کو مخالف نہیں ملے گا کہ امام علیہ السلام کی ذات حوزے یہ دین میں، یعنی وہ تمام امور کے جو دین سے وابستہ ہیں، احکام شرعی سے وابستہ ہیں، کوئی مخالف نہیں ہے کہ امام عالم الغیب ہے، اور امام کا علم اس مرحلے میں یعنی دین اور شریعت اور ان احکام کے سلسلے میں عادی انسان سے ماورا ہے، فراتر ہے، حد اجتہاد میں نہیں ہے کہ خطا بردار ہو. جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کے طویل اس خطبے کے اندر جو امامت کی تعریف اور توضیح میں ہے، وہاں پر ایک کلمہ ملتا ہے کہ امام ایسا عالم ہے کہ لا یجہل، اصلا اس کا جہل وہاں راہ پیدا نہیں کرتا. تو لذا ہم امام کے لیے اس انداز سے علم کے قائل ہیں. لیکن مسئلہ تکوینیات کا ہے، یعنی وہ امور جو تکوین سے مربوط ہیں، وہ امور جو دوسرے انسانوں سے، ان کے وقائع سے مربوط ہیں، حتیٰ وہ امور جو خود امام سے مربوط ہیں، امام کی اپنی حیات، امام کی اپنی زندگی، امام کی اپنی شہادت، یہ جو امور ہیں، ان امور کے اندر ہمارے پاس اختلاف پایا جاتا ہے. اور جو ایک مشہور نظریہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ امام کا علم اس مرحلے میں بھی محدودیت نہیں رکھتا. پھر جب محدودیت نہیں رکھتا، یہاں پر دو شعبے بن جاتے ہیں. بالفعل امام آگاہ ہے ان تمام امور سے، یہ ایک نظر ہے کہ
امام یعنی ہر چیز کو ابھی سے اور آخر تک جانتا ہے، سب کچھ متوجہ ہے.
اور ایک مثلا یہاں پر نظر یہ ہے کہ نہیں، محدود نہیں ہے امام کا علم، لیکن اگر چاہیں
تو ان کو علم ہوتا ہے. اذا شاء علم،
جی جی، شانی جسم کہتے ہیں، بس بالفعل کے مقابل میں، کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں، نہیں چاہتے تو ان کی طرف سے
توجہ نہیں ہوتی،
توجہ نہیں ہوتی. لیکن اس مرحلے میں جب یہ سیر اب دیکھتے ہیں تو یہاں یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جب امام تکوینیات میں ان کا علم محدود نہیں ہے، مطلق ہے، بالفعل عالم ہے، آگاہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام خود ان ائمہ میں سے ایک ذات ہے، امام ہے. امامت کے تقاضا کے مطابق امام کو اپنی شہادت کا تفصیلی علم ہے، درست. اب یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، امام کو اپنی شہادت کا تفصیلی علم نہیں ہے، ان کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقام امامت کی تقاضا اپنی جگہ پر، عقلی ادلہ اپنی جگہ، جو کہ ان کو متعرض ہونا ہمارا مورد بحث نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر. خود کلمات امام حسین کو اگر دیکھا جائے تو خود امام کے کلمات سے یہ بات خود روشن ہے کہ امام کو تفصیلی علم تھا.
یعنی جب سے مدینہ سے حرکت کی ہے اور کربلا تک اور مکے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں
ودا کے مختلف جو مقامات امام کے، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے جو امام کی ودا ہے، وہاں پر روک رہی ہوتی ہیں امام حسین علیہ السلام کو، تو امام وہاں پر فرماتے ہیں کہ آج نہیں گیا تو کل جاؤں گا، کل نہیں گیا تو پرسوں جاؤں گا، میرا جانا حتمی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کب قتل کیا جاؤں گا، کہاں قتل کیا جاؤں گا، تمام جزئیات کے ساتھ.
اور پیغمبر نے اس کی خبر بھی دی،
جی ہاں، ولادت کی خبر. اس طرح کی روایات جو مخصوص ہیں امام کی شہادت سے مربوط ہیں وہ بھی. تو لذا اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم غیب کے سلسلے میں اقوال مختلف ہے تکوین کے مورد میں. ان میں سے ایک قول یہ ہے جو مشہور بھی ہمارے پاس، کہ امام کو تفصیلی علم ہے اپنی شہادت کا. اب جب تفصیلی علم ہے تو یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر سوال اٹھتا ہے، جہاں پر وہ شبہ سامنے آتا ہے کہ پس اگر امام کو تفصیلی علم ہے تو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اس آیت کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں، بعض اس آیت کو پیش کرتے ہیں، جیسے کہ بعض کتب میں حتیٰ شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کے جو معاصر اہل سنت کے افراد تھے، انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ مثلا قرآن مجید کا یہ دستور ہے. اب اگر امام تفصیلاً جانتے ہیں، اپنی شہادت کا علم رکھتے ہیں، تو پھر کیسے امام کربلا کی طرف حرکت کرتے ہیں؟ کیا یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے،
یعنی اس آیت کا مصداق بننے کے مترادف ہے یا نہیں؟
آیا دوسرے الفاظ ہم یوں کہیں کہ یہ خودکشی کے مترادف میں سے نہیں ہے کہ جو شریعت اسلامی میں ممنوع ہے؟ تو لذا یہ شبہ، یہ سوال اس قول کی بنیاد پر تصویر
ہوتا ہے. وہی میرے خیال میں اگر اس کو تھوڑا سا، آپ نے کہا کہ علم امام میں دو قول پائے جاتے ہیں. مشہور قول یہ ہے کہ فعلاً تمام امور کے بارے میں جزئیات کا علم رکھتے ہیں، اور ایک قول جو پایا جاتا ہے وہ شانی کا ہے، یعنی اگر چاہیں تو علم رکھتے ہیں، محدودیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ نہیں چاہتے. تو یہ اعتراض جو ہے یہ فعلی کے اوپر ہے،
یہ اس فعلی کے اوپر. یعنی میں اس کو اور کھولوں کہ میں چونکہ نہیں جا رہا تھا تفصیل کی طرف، کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کو لوح محفوظ اور لوح محو اس بات دونوں کا علم ہے. اگر امام کو فقط لوح محو اور اثبات کا علم ہو تو یہ وہ امور ہیں جو قابل تغییر
ہیں.
وہاں پر بھی یہ سوال مطرح
جی بالکل. ہاں میں تھوڑا سا مختصر وضاحت چاہوں گا اس کے اندر, ظاہری سی بات ہے بات لمبی ہو رہی ہے, آپ نے نہیں چھیڑا تھا اس لیے. لوح محفوظ یعنی جہاں پہ تقدیرات حتمی وہاں پہ موجود ہیں, اور لوح محو اثبات جو ہے اس میں خداوند متعال نے وہ اپنا وہ علم الہی کا مرتبہ ہے کہ جہاں تبدیلیاں ممکن ہیں.
تبدیلیاں ممکن چونکہ یہ وہ چیزیں اس میں ثبت ہیں کہ جو مشروط ہیں, معلق ہیں امور پر.
یعنی اگر فرض کر یہ کام کیا تو یہ ہوگا, اگر نہ کیا تو نہیں ہوگا.
تو بعض کہتے ہیں اگر امام کے لیے ہم یہ قائل ہو جائیں کہ فقط لوح محو اس بات کے عالم ہیں اس اعتبار سے تو بھی یہ سوال مطرح نہیں ہوتا, کیونکہ شہادت ان امور میں سے ہے قابل تغییر ہے. لیکن چونکہ ہم اس مرتبے کے قائل ہیں کہ امام کو
لوح محفوظ کا علم ہوتا ہے, جیسا کہ آغا نے آیت بھی پڑھی کہ لا یمس
تمام امور وہاں پر ثبت ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تغییر نہیں ہے, تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر یہ سوال
جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. بہت شکریہ آپ صاحب. تقریباً آپ یوں سے سمجھیں کہ اصلی بحث کی طرف جب ہم آ گئے ہیں اس مقدماتی گفتگو سے, کہ ہم قائل ہیں کہ خداوند متعال نے جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا ہے, اور امام حسین علیہ السلام علم غیب رکھتے تھے اور اپنی شہادت کا تفصیلی علم تھا ان کو. تو اب یہ جو شہادت کا علم ہوتے ہوئے انہوں نے حرکت کی ہے مدینہ سے اور کربلا میں گئے اور شہید ہوئے, تو کیسے آپ جواب دیں گے کہ اس آیت کے جس میں کہا گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس کا مصداق نہیں بنیں گے؟
دیکھیں عالم الغیب کا جس طرح سے پہلے خود آیات نے بھی کہا کہ ہمارا اپنا بھی نظریہ ہی ہے کہ سب سے بڑا جو عالم الغیب ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے. یہ اشکال اگر آپ مطرح کریں گے تو سب سے پہلا جو اشکال آئے گا خود خداوند متعال کی ذات پر آئے گا, کہ خداوند متعال جس طرح سے سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ عالم الغیب ہے, تمام تر امور تمام تر جزئیات کا یقیناً بالفعل وہ علم رکھتا ہے, اس کے باوجود انبیاء کو بھیجا رسولوں کو بھیجا, بعض دفعہ پتہ بھی تھا کہ یہاں پر کسی نے ہدایت نہیں پانا. حضرت نوح علیہ السلام اتنی زیادہ وہ تبلیغ کرتے رہے اور بڑی مشکل سے چند لوگ ایمان لائے, تو وہاں پر یا خداوند متعال پہلے سے جانتا ہے کہ کن لوگوں نے جنت میں جانا ہے کن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے, اپنے علم ازلی کے مطابق جانتا ہے, تو پھر اپنے علم ازلی کے مطابق پھر اور اس
سے تو پھر کیوں اتنا وقت جو ہے وہ کیا انبیاء کو نعوذ باللہ جو ہے وہ تکلیفیں دی اور یہاں آیا؟ اس میں
رسول خدا طائف تشریف لے جاتے ہیں, لہو لہان ہوتے ہیں, خداوند متعال تو جانتا تھا اپنے رسول کو روک لیتے, ایک وحی کا نازل کرنا تھا. اسی طرح سے اور جو ہے اشکال خود رسول خدا پر اشکال آتا ہے کہ دیکھیں یہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, شہادت ہلاکت نہیں ہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جنگ بدر کے لیے جب جا رہے تھے رسول خدا اور 313 کا اصحاب
اور
آگے سے ہزار, تو ممکن ہے کوئی یہاں پہ بھی اشکال کر رہے کہ یہ بھی تہلکہ ہے,
ظاہر بات ہے 313 کے اور کہاں اور ہزار سے زیادہ کہاں.
تو کلن جہاد کا جو ایک عنصر ہے اسلام میں ایک فکر ہے اور جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے پھر,
چونکہ یعنی شہادت جہاد ختم ہونا چاہیے,
جہاد ختم, خود شہادت کا مفہوم پھر ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, چونکہ شہادت میں بہت مرتبہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں آگے تو میرے مرنے کے امکانات ہیں, بہت حد تک امکان ہے کہ انسان مر جائے, تو وہاں کہے گا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اصل میں اشکال کو جو ہے یعنی بنیاد سے جڑ سے پکڑنے کی ضرورت ہے. ان ہستیوں کو ہم رسول گرامی اسلام یا ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے, ایک اشکال کلی ہے یعنی خود امیر المومنین کے حوالے سے ان کی شہادت کے حوالے سے, حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, باقی تمام ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے یہی اشکال مطرح ہوتا ہے. تو یہ ہستیاں اگرچہ غیب کا علم رکھتی ہیں لیکن جب لوگوں کے سامنے وہ ہوتے ہیں, عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اس مادی وجود میں جب وہ ہیں اور لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر کے مطابق زندگی کرتے ہیں,
اور حجت بھی یہی ظواہر ہی ہیں.
جی ظواہر حجت ہیں, وہ اپنے باطنی علم کے مطابق نہیں چلتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے باطنی جو علم ہے یا جو غیبی طاقت ان کے پاس ہے اس کے مطابق اگر چلنا شروع کریں تو پھر جو ہے سارا نظام حکمت الہی کے خلاف ہے, سارا نظام تبدیل ہوگا, پھر وہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بھی نہیں بن سکتے. اس دنیا میں ایک عام انسان کی طرح انہوں نے زندگی گزارنی ہے, یہ بنیادی نقطہ ہے. جس طرح سے عام انسان بیمار ہوتے ہیں یہ بھی بیمار ہوتے ہیں, جس طرح سے عام انسان کو زخم آتے ہیں ان کو بھی زخم آتے ہیں, جس طرح سے عام انسان کے لیے مشکلات ہیں, بھوک ہے, پیاس ہے, ان ہستیوں کے لیے بھی بھوک ہے, پیاس ہے. ورنہ اگر غیبی طاقت جو ان کے پاس ہے, غیبی علم جو ان کے پاس ہے, اگر اس سے استفادہ کرنا ہو تو پھر سارے مسائل جو ہے سیکنڈوں میں ممکن ہے حل ہو جائیں. تو لہٰذا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بے شک ان کے پاس علم غیب موجود ہے لیکن وہ اپنے علم غیب سے استفادہ نہیں کرتے, ایک عام جو ظواہر ہے, عام جو حالات ہیں اسی کے مطابق زندگی گزار. خود رسول خدا کے بارے میں
کہ رسول خدا نے کہا انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، میں جو عام جو
گواہ
ہیں اور جو قسمیں اسی سے میں فیصلہ، ورنہ رسول خدا حقیقت حال جانتے ہیں. منافقین کی مثال آپ لیجئے، مدینہ میں کتنے منافقین تھے، رسول خدا ایک ایک کا نام جانتے تھے، ایک ایک کے دل میں جو بات ہے وہ جانتے تھے، لیکن جو ظاہری ان کا جو سلوک تھا ان کے ساتھ ایسے تھا جیسے ایک عام انسان کے ساتھ سلوک، ورنہ اس باطن کو دیکھتے ہوئے تمام منافقین کے ساتھ ایک الگ قسم کا رویہ اپنا سکتے ہیں. تو اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں یا دوسرے انداز میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ہستیاں چونکہ لوح محفوظ کا علم رکھتی ہیں، وہاں جس طرح سے پہلے کا آغا نے اشارہ کیا، لوح محو اس بات کے علاوہ اس لوح کا بھی جہاں پر قضاء حتمی موجود ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اور وہاں پر چونکہ لکھا ہوا جو قضاء حتمی ہے، خدا بند متعال کا حتمی فیصلہ ہے، اس کو بھی یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، لہٰذا اس کے سامنے سر تسلیم کرتے ہیں چونکہ خدا کی رضا اس میں ہے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر شہید، جس طرح ان اللہ شاء ایرانی قتیلا، اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ خدا وند متعال کی مشیت یہی ہے. اب اس مشیت خدا کے سامنے یہ سر تسلیم خم ہوتے ہیں. اور
ظاہری بات ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ شہادت کے عنوان سے، چونکہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ خدا وند متعال کے علم میں جو ہے وہ موجود ہے، لوہے محفوظ میں ثبت ہے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، وہ اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، اور ایسی ہستیاں جو ہیں وہ چونکہ خدا وند متعال کے آگے سر تسلیم خم ہوتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اسی میں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے کس طریقے سے اسلام کی آبیاری کی ہے.
بالکل، یعنی ہم ممکن ہے صرف وہی عاشور کا جو دن ہے، چند ساعت ہے، وہاں جو مظالم ہیں صرف وہی دیکھ رہے ہوں، لیکن امام کی تیزبین نگاہیں اپنے اس علم غیب اور لوح محفوظ کا جو علم ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے آگے کے جتنے نتائج ہیں، جو ثمرات ہیں قیام امام حسین کے آگے کے ثمرات، آج تک کے جو ثمرات ہیں، وہ مد نظر ہیں.
اور حکمت اسی میں تھی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جائیں میدان میں، کربلا تک پہنچیں، اور شہید ہو کر جو قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کا جو سرمایہ تھا وہ انسان تک جو ہے وہ پہنچا.
یہاں تک جب مخدرات عصمت کو آپ لے کر گئے تو اعتراض جب کیا تو امام نے ایک مجمل سا جواب دیا، لیکن بعد میں لوگوں کو آج مثلا ہمیں سمجھ آتی ہے بات، یا بعد میں لوگوں کو پتہ چلا
کہ شقاوت نہیں ظاہر ہونے تھی. جی اگر یہ
تو امام، ہاں امام کی جو پلاننگ ہوتی ہے یا امام کے جو مد نظر ہوتا ہے وہ صرف چند ساعت یا چند ایام یا چند مہینے نہیں ہیں، امام قیامت تک کے جو حالات ہیں، قیامت تک کی جو چیزیں ہیں وہ مد نظر رکھ کر امام فیصلہ لیا کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ.
یہاں پر دو باتیں ان باتوں کی تکمیل کے لیے، یہ جو کہا گیا کہ امام موظف ہے کہ علم عادی پہ عمل کرے، جیسے آغا نے تفصیل بیان بھی کیا کہ علم غیب پہ عمل کرنے پر مکلف نہیں،
مکلف خدا نے قرار دیا.
یہاں پر علامہ طباطبائی کے ایک ظریف جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جس طرح بات واضح بھی ہو چکی پہلے کہ علم غیب جس چیز سے متعلق ہے وہ کیا ہے، وہ حتمی الوقوع چیز ہے. یعنی جس جو متعلق علم غیب ہے وہ ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کام
اس نے ہونا ہے ایسے. بالکل.
تکلیف کب تعلق پیدا کرتی ہے؟ جب انسان کے پاس امکان برفیل اور ترک ہو، یعنی اس کو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہو، انجام دینا چاہے انجام. علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں انسان کی طلب اور ارادہ نہ تو اس کے فیل سے وابستہ ہو سکتا ہے نہ اس کے ترک سے، تاکہ یہ علم غیب آ کر تعین تکلیف کرے امام کے لیے. تو لہٰذا نہیں، اصل علم غیب تعین تکلیف نہیں کرتا، یہ ایک مطلب. دوسری جو یہاں پر جالب ایک بات ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یعنی ہم اس کو استدلال کرتے ہیں اشکال بنانے کے لیے، یعنی اس آیت کو، جبکہ ہم اس کو استدلال اسی آیت کو ہم لے کر آتے ہیں خود اس مطلب کے برعکس. کہ اس سے پہلے اگر آپ آیات کا ملاحظہ کریں تو یہ کس سے مربوط ہے؟ جہاد سے مربوط ہے. اسی ولا تلقوا سے پہلے کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وانفقوا فی سبیل اللہ، کہ خدا کی راہ میں انفاق کرو. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ انفاق مطلق ہے. ایک بارز مصداق اس کا یہ کہ مال کا انفاق کرنا، ولہ یہ آیت مطلق ہے، انفاق یعنی فداکاری، ٹھیک، مطلق فداکاری کرنا رہے خدا میں. اچھا یہاں پر ہلاکت اور اس سے پہلے ایدی کا جو کلمہ استعمال ہوا، ایدی مظہر قدرت ہے، ید مظہر قدرت ہے. تو یہاں پر یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فداکاری کرو خدا کی راہ میں، کیونکہ اگر یہ فداکاری نہیں ہوگی تو یعنی ہم خود کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس وقت. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یعنی خود کو ہلاکت میں مت ڈالو،
یعنی جہاں فداکاری اگر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر فداکاری نہ کی تو آپ ہلاکت میں چلے جاؤ گے، بس تم فداکاری کرو،
فداکاری کرو. تو لہذا یہ قیام امام حسین جن اغراض اور انگیزے اور اہداف کی وجہ سے قائم ہونے جا رہا ہے، یہ تحریک جو امام کی شروع ہونے جا رہی ہے، اس کے اگر آپ اہداف اور انگیزے دیکھیں تو یعنی اسلام اس حالات اس منظر تک چلے چکے ہیں کہ وعلی الاسلام وسلم،
بالکل آگے قیام کرنا ضروری اور حتمی ہو چکا ہے.
تو لذا یہ خود آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فداکاری کرنی چاہیے، یہ قیام ہونا چاہیے.
جی بہت شکریہ. تقریباً آپ یوں کہیں کہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو گیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علم غیب رکھنا شہادت کا یہ خودکشی کے مترادف نہیں ہے، بلکہ اپنے وظیفے پر عمل کرنا جو کہ خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کے کندھوں پہ ڈالا تھا اس کے مترادف ہے. خداوند متعال نے یہ وظیفہ رکھا تھا جو ہدایت امت کا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ تشخیص دی تھی کہ امت کی ہدایت اب کربلا میں قیام کرنے کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اس کا نتیجہ شہادت کی شکل میں آیا، اور یہ تمام تفصیلات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو بتا کر گئے تھے. تو لہٰذا نہ تو اس کے اندر خودکشی آتی ہے، نہ ہی اس کو ہم ہلاکت کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ خدا کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی موضوع کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہتی رہی القما، آرائے دل ہو گئے کشتائے تیغِ جفا، غم سے خمیدہ کمر خون میں ڈوبی قبا، صبر کو تیرے سلام تجھ سے ہے دین خدا. تیرا نقش پا ڈوب گئی رنج میں دشت ستم کی فضا، چیخ اٹھی درد سے خاک اڑاتی ہوا، پھول سی ایک جان پر رحم نہ آیا ذرا، اصغر بے شیر کے تیر گلے پر چلا، صبر کی رفعت ہے یہ ظلم کی ہے انتہا. ایک تبسم فقط جیت گیا مار کا، ہو گئے بازو قلم، چہرہ سکینہ کا تھا آنکھوں میں ہر دم بہم، پورا نہ وعدہ ہوا تھا یہی غازی کو غم، رو پڑی نہرے فرات دیکھ کے اتنے ستم، ظلم کی آندھی سے بھی جھک نہیں پایا علم. مرے ہاشمی مشعل راہ وفا، آل محمد میں ہے کیسی شہادت کی خو، ایک اکیلا امام فوج ادو چار سو، تیروں سے چھلنی بدن زخموں سے بہتا لہو، کر دیا توحید کو حشر تلک سرخ رو، سبتی ہوئی ریت پر آشنا گلو دے گیا اسلام کو ایک نیا حوصلہ میں آئی غریبوں کی شام اکبر و قاسم کہاں مر گئے سب تشنا کام بیگ تپا ہر طرف ٹوٹی تنابیں تمام بیبیاں سب ننگے سر شولوں میں جلتے خیام بالوں سے منہ کو چھپا سکینہ کا دل خوف سے سہما ہوا میزوں پہ ہیں سر سجے عطرت اطہار کے گاؤں میں ہیں بھیڑیاں عابد بیمار کے شانوں پہ گردن پہ زخم موقع گرامار کے راستے زیر قدم شام کے بازار کے اشک نہیں تھم رہے قافلہ سالار کے اہل حرم بے ردا ظلم کے دربار میں خطبہ بنت بطول دانش حیدر کا عکس شوکت حرف رسول آنکھوں میں عزم و یقین سر پہ جمی غم کی دھول ثانیِ زہرا کے لفظ حق کے سنہری اصول صبح شجاعت کے رنگ باغ صداقت کے پھول وارث فکر علی زینب شولا نواز